أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هر قسم کی حمد و ثنا خالق ارض و سما رب کائنات کے لیے ہے، جس ذات باری تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن و حدیث نازل فرمائی. جس ذات باری تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا گیا، صرف وہی حق ہے. جس ذات باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے تعین کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی. ان گنت اور بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن و حدیث سے تزکیہ کرتے ہیں. وہ قرآن و حدیث تزکیہ کی بنیاد ہے، اس کے علاوہ غلاظت ہی غلاظت ہے. ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ بات ارشاد فرما گئے، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. اس امت میں ایسے بہترین اخلاف پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنے اسلاف سے علم حدیث کو حاصل کریں گے، ان کے سامنے زانوں میں تلمذ طے کریں گے، اور میری حدیثیں ان سے پڑھیں گے، اور ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ غالیوں کی تحریفوں اور مبتلین اور زندیقوں کہ جو اعتراضات اور شبہات ہیں، اور جاہلوں کی جو تعویلیں ہیں، ان کا جواب دیں، دین کا دفاع کریں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کریں. جو پیغمبر یہ بات ارشاد فرما گئے کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنی مسند سے ٹیک لگا کر کہے گا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ کافی ہے، اور جو قرآن میں حرام ہے اسے ہم حرام مانتے ہیں، اور جو قرآن میں حلال ہے اسے ہم حلال مانتے ہیں. اس کو بتا دو کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کہا ہو. درود و سلام اس ذات کے لیے جس ذات کا یہ فرمان ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے وہ بھی قرآن جیسی. اس ذات پر درود و سلام جس ذات نے تعلیم و تربیت کے ذریعے ایسے رجال پیدا کیے, ایسے شاگرد اپنے پیدا کیے جنہوں نے حدیثوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیا, جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کو پلے پہ باندھ لیا کہ نظر اللہ من سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها. اے اللہ, اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرنا جس نے میری کوئی حدیث سنی اور سن کر اس کو یاد کر لیا, محفوظ کر لیا ذہن میں یا لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا. ثم اداها كما سمعها, پھر اس حدیث کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھا لی اور اس کو وہ آگے پہنچانے کی فکر کرنے لگے. فرمایا کہ یا اللہ, اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ کر دینا. جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے رجال پیدا کیے جنہوں نے اپنے اوقات, اپنے نفائس, اپنے انفاس حدیث کے لیے وقف کر دیے. امیر عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ اہل الرأی ہم اعداء السنن, یہ لوگ جو خواہشات اور رائے کے پیروکار ہیں یہ حدیثوں کے دشمن. فَإِنَّ السُنَّةَ أَعْيَتْهُمْ أَنْ يَحُوهَا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ان کو تھکا دیا, نہ وہ پڑھتے ہیں نہ ان کو یاد کرتے ہیں اور نہ ان پر عمل کرتے ہیں. فَإِذَا أَتَوْكُمْ يُجَادِلُونَكَ بِالْقُرْآنِ فَخُذُوهُمْ بِالسُنَّةِ, تمہارے پاس وہ آئیں گے اور تم سے قرآن پڑھ پڑھ کر مناظرے کریں گے, تم ان کو پکڑنا اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے. ایسے ایسے رجال پیدا کیے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے, ان استطعت اللہ تحق رأسک الا بالحدیث ففعل, اگر تم میں طاقت ہو کہ اپنے سر کو خارش بھی اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے کرو, اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق کرو, تو ایسا ضرور کرو. یعنی ہر عمل میں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی, آپ کی سنت اور آپ کی حدیث مل جائے گی اور ہر کام تم حدیث کے مطابق کر سکتے ہو. یہ بڑا ایک نفیس علم ہے, اللہ کے پیغمبر کی میراث ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے صحیح معنی میں تعلق جوڑنے کی توفیق دے, اور جو لوگ اللہ کے پیغمبر کی احادیث کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس عظیم میراث کو مؤخر کرنے کی اور ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ رب العزت انہیں فنا کر دے, کیونکہ یہ لوگ در حقیقت سنتوں کے نہیں بلکہ پورے دین کے دشمن ہیں. ان کے ہر اعتراض, ہر شبہ اور ہر سوال کی زد میں صرف حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن بھی ہے, اور جو اعتراضات اور شبہات وہ حدیثوں پر وارد کرتے ہیں وہ بالکل اسی طرح قرآن پر بھی وارد ہوتے ہیں. یہ پورے دین کے خلاف ایک سازش. اس نشست کے لیے جو موضوع ہے وہ آپ نے سن لیا, منکرین حدیث کے شبہات کا ازالہ, ان کے اعتراضات کا ازالہ. ان کے شبہات و اعتراضات بہت طرح کے ہیں, میں نے انہیں دو قسموں میں تقسیم کیا, ایک عمومی اعتراضات اور دوسرا خصوصی اعتراضات. عمومی اعتراضات سے مراد وہ اعتراضات ہیں جو وہ عموماً یا علی سبیل الاطلاق اس عظیم ذخیرہ پر وارد کرتے ہیں, اور خصوصی اعتراضات سے مراد وہ اعتراضات ہیں جو وہ خاص احادیث پر وارد کرتے ہیں. بخاری شریف کی فلاں حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, اس میں فلاں اعتراض, فلاں خامی. تو یہ دو شعبے ان اعتراضات کے بنائے ہیں. سب سے پہلے ہم ان اشکالات کو لیتے ہیں جو وہ علی العموم احادیث پر وارد کرتے ہیں. ان اشکالات کا ملخص جو ہے وہ تین چیزیں، اگر صرف خلاصہ اور نچوڑ آپ نکالیں تو وہ اعتراضات تین بنتے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایسی کئی آیات موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، تمام مسائل سارے احکام قرآن میں موجود ہیں. اس قسم کی کئی آیات پیش کرتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حدیث ظنی ہے اور یہ گمانوں کا مجموعہ ہے، ظنون کا مجموعہ ہے. یہ اشکال جو ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے کئی باتیں کہیں کہ یہ ظن کیسے ہے، نعوذ باللہ، یہ ظنون اور تخرفات کا مجموعہ کیسے بنتا ہے. مثلا یہ کہ حدیث لکھی نہیں گئی، قرآن لکھا گیا، حدیث لکھی نہیں گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کر دیا، تو پھر یہ محفوظ کیسے رہی؟ یہ تو مجموعہ ظنون بن گیا. دوسرا، اسی ظن کی جو بنیاد بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیشتر احادیث آحاد ہیں، تو ایک ایک راوی، دو دو راویوں سے مروی ہیں، اور آحاد جو ہیں ان سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے. تو جو یقین اور علم قطعی قرآن پاک سے ملتا ہے وہ احادیث سے نہیں ملتا، کیونکہ احادیث کی بنیاد جو ہے وہ احاد پر ہے. بیشتر ذخیرہ حدیث احاد پر مشتمل، اور بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن میں تواتر، بقول ان کے حدیث متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی، اور احادیث احاد علم ظنی کا فائدہ دیتی. لہذا یہ حدیث کا ذخیرہ کیونکہ بیشتر ظنون پر مشتمل ہے اس لیے یہ حجت نہیں بن سکتا. یہ بنیادی وجوہات ہیں حدیث کو ظن کہنے کی، بنیادی وجوہات حدیث کو ظن کہنے کی. تیسری چیز جو اس کے ظن ہونے کی دلیل بن سکتی ہے بقول ان کے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، احادیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. چنانچہ اللہ پاک کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ. تو حفاظت کی ضمانت قرآن کے لیے ہے نہ کہ حدیث کے لیے. تو یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ اس پورے ذخیرے کو ظن بنا دیتی ہیں، لہذا ظن جو ہے وہ تو دلیل نہیں بن سکتا. اور اللہ رب العزت نے خود ظن کی پیروی سے روکا کہ ان ظنون کی پیروی مت کرو. تیسرا جو ان کا طرز استدلال ہے عمومی، وہ اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم بعض احادیث پیش کرتے ہیں جن سے حدیث کے انکار کی دلیل لی جا سکتی. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیفشو عن الحدیث، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ حدیثیں پھیل جائیں گی، حدیثیں پھیل جائیں گی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اتاکم عنی یوافق القرآن فہو عنی وما اتاکم یخالف القرآن فلیس منی. حدیثیں پھیل جائیں گی، ہر وہ حدیث جو قرآن کے موافق ہو، جس حدیث کی تائید قرآن کر دے وہ حدیث ہے، وہ میری طرف سے، وہ لے لو. اور جس حدیث کی قرآن تائید نہ کرے بلکہ قرآن اس کی مخالفت کرے وہ میری طرف سے نہیں، اس کو چھوڑ دو. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، اذا حدثتم عنی حدیثا تعرفونه ولا تنکرونه فصدقوا به، کہ جب تم میری طرف سے کوئی حدیث بیان کیے جاؤ، کوئی تمہیں حدیث کوئی سنائے، اس کو تم پہچانتے ہو، اس کو تم پہچانتے ہو، اس مسئلے کو تم جانتے ہو، تو اس کی تصدیق کر دو اور اس کو لے لو. قلت ہو او لم اقل ہو، میں نے کہی ہو یا نہ کہی ہو، بس تمہارا پہچاننا ضروری، اس کو لے لو. وَإِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا تُنْكِرُونَهُ وَلَا تَعْرِفُونَهُ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ قُلْتَ هُوَ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ، اور اگر تم کوئی ایسی حدیث بیان کیے جاؤ جس کو تم نہیں پہچانتے تو اس کی تصدیق نہ کرو، میں نے وہ کہی ہو یا نہ کہی ہو. اس قسم کی احادیث پیش کرتے ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں کہ ان سے حدیثوں کی پوزیشن بڑی کمزور ہو گئی، اور یہ کوئی دین کی مستقل حجت نہ رہی. یہ ہیں وہ عمومی اعتراضات جو اس پاکیزہ علم پر وارد کرتے ہیں. ان جتنے ان کے اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، ان کا ملخص یہی، ان کا ملخص یہی ہے کہ وہ سارے انہی اعتراضات میں ضم ہو جاتے ہیں. تو ہم پہلے ان عمومی اشکالات کو لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیتیں جن سے یہ علم ہوتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن پاک میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب اتاری، یہ کتاب ہر شے کا بیان ہے. جب ہر شے کا بیان ہے تو پھر قرآن کافی، پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، هو الذي انزل عليكم الكتاب مفصلا، هو الذي انزل عليكم الكتاب مفصلا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری مفصل. جب یہ کتاب خود مفصل ہے تو ہر چیز اس میں موجود ہے، پھر کسی دوسری چیز کی کیا حاجت؟ اس قسم کی آیات سے استدلال. بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کو آپ خود نہیں مانتے، اس قسم کی آیات کو. بقول آپ کے، اگر قرآن ہر چیز کا بیان ہے تو آپ بھی تو اپنی زندگی میں بیشتر امور میں، بیشتر مقامات پر ایک چیز کے محتاج ہیں جس کا آپ نے خود نام اختراع کر لیا، اور وہ ہے مرکز ملت. اگر یہ کتاب مفصل ہے اور ہر چیز کا بیان ہے تو پھر بقول تمہارے بیشتر امور کی معرفت کے لیے مرکز ملت کا کیا احتیاج ہے؟ ان کی تشریحات، ان کی تعبیرات، ان کے ضوابط، ان کی پلاننگ، اس احتیاج کی کیا ضرورت؟ اگر یہ کتاب خود کتاب مفصل ہے اور اگر اس میں ہر چیز کا بیان. میں یہ عرض کروں کہ جو عربی ادب ہے، یہ عربی لغت ہے، اس میں عمومی طور پر لفظ کل جو ہے اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ ہر چیز، اس جنس کی ہر چیز، ہرگز نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اتارا، فرمایا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو اصول ہیں مسائل کے، ان اصول کو قرآن نے بیان کر دیا، لیکن ان اصول کی تشریحات، ان کی تفصیلات یہ قرآن میں بیان نہیں. گزشتہ ہمارا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سی مثالیں ہم نے دی جس میں کوئی مخرج نہیں سوائے حدیث کی تعبیر کے، دسیوں مثالیں میں نے پیش کی تھیں کہ قرآن پاک کے ان مقامات کو سمجھنے کے لیے یا تو حدیث لانی پڑے گی اور یا ان کی تعبیر اپنی عقل سے کرنی پڑے گی، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اگر حدیث لاتے ہو تو اسے تم حجت نہیں مانتے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور اگر اپنی عقل سے تعبیر کرتے ہو تو پھر یہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بلا علم اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، یہ بات دلائل سے ثابت ہے کہ یہ شرک سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ اللہ کے دین میں ایسی بات ڈال دینا یا اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دینا جس کا علم نہیں۔ تفسیر بلا علم کتنا بڑا گناہ، اس کی تو کوئی جرت نہیں کر پاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایو سمائن یذلنی و ایو ارض تقلنی لو قلت فی القرآن برأی، اگر میں قرآن کے کسی لفظ کی تفسیر یا تعبیر میں اپنی رائے استعمال کر لوں، ابو بکر صدیق افضل هذه الامه فرماتے ہیں کہ قرآن کے کسی ایک لفظ کی تعبیر میں اپنی رائے استعمال کر لوں تو مجھے معلوم نہیں کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی۔ تو یہ بات درست ہے کہ قرآن نے قواعد بیان کر دی، احکام و فرائض دے دیے، لیکن ان کا بیان، تشریحات و توضیحات یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر پر چھوڑ دی۔ ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایک ڈاکیے یا برید یا قاصد کی نہیں ہے جو ایک امانت آپ کے سپرد کر کے چلا جائے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ تقریباً 23 سال اللہ کے پیغمبر نے اس معاشرے میں گزارے اور اس تنزیل کے ساتھ قدم بہ قدم رہے اور اس کی تفسیر و توضیح کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تفسیر کی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا انتقال ربا کی آیات کی تفسیر سے قبل ہو گیا، باقی ساری آیتوں کی تفسیر کی، مگر ربا کی آیتیں چونکہ واضح تھیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ربا اور سود کے بارے میں پہلے سے موجود تھے، ضرورت نہ رہی۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر خود صحابہ کے سامنے بیان کی۔ تو لفظ کل جو ہے اس سے ضروری نہیں کہ اس جنس کی ہر چیز مراد ہو، جیسے قرآن پاک کا ارشاد ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں کل مثالیں بیان کر دی، کل مثالیں۔ اب آپ بتائیں کہ جتنی مثالیں ہیں جو دی جاتی ہیں، دی جا سکتی ہیں، اب تک دی جاتی رہیں، قیامت تک دی جاتی رہیں گی، کیا وہ ساری مثالیں قرآن پاک میں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر لفظ کل کا کیا معنی؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے۔ اگر لفظ کل ان کے فہم کے مطابق اس معنی میں لے لیں تو کیا سب کچھ حلال تھا؟ یہ خبائث، ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں تھی؟ اور یہ تقریباً ہر زبان میں ایک امر مروج ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے یا آپ کسی سے پوچھے کیا حال، آپ کہتے ہیں کہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہر نعمت دے رکھی۔ اس کا معنی یہ نہیں پوری دنیا اللہ نے آپ کو دے دی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ پوری کائنات آپ کو اللہ نے دے دی، سب کچھ کا معنی تو یہی، ہر نعمت موجود ہے کا معنی یہی کہ اللہ نے سب کچھ آپ کو دے دی۔ تو یہ تقریباً ہر لغت میں یہ استعارہ مستعمل۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں لفظ الکتاب استعمال ہوا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ الکتاب جو ہے کہ جس طرح قرآن پر بولا جاتا ہے اسی طرح حدیث پر بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پر بولا جاتا ہے اسی طرح حدیث پر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہم نے آپ پر الکتاب اتاری جو ہر چیز کا بیان ہے. اس سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ اکرام کے دور میں الکتاب کی یہ تعبیر اور تفسیر موجود تھی. خود اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا, صحابہ اکرام کا فہم یہ موجود ہے کہ الکتاب جو ہے یہ قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کا نام. اگر الکتاب کے ساتھ السنہ کا لفظ ہو تو پھر الکتاب کا معنی قرآن, کیونکہ سنہ کا ذکر الگ آ گیا. اور ویسے بھی خاص بعد العام یہ عرب کے قواعد میں ایک مسلم قاعدہ ہے, لیکن الکتاب سے مراد قرآن و حدیث دونوں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مقدمہ آیا صحیح بخاری میں, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں ملازم تھا, اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لی, میں نے اس داغ کو مٹانے کے لیے اسے 100 بکریاں دے دی تاکہ بات ختم ہو جائے اور معاملہ بے باک ہو جائے, لیکن مجھے کسی نے کچھ اور فتویٰ دیا. اب یہ کیس آپ کے سامنے ہے, فقضی بیننا بکتاب اللہ, آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجیے, کتاب اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوف اقضی بینکما بکتاب اللہ, ہاں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کرتا ہوں. پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا, فرمایا کہ المئۃ شاۃ رد علیک, یہ جو 100 بکریاں تم نے اس کو دی ہیں یہ تمہیں لوٹائی جائیں گی, یہ اس کی سزا نہیں, بکریاں اپنی واپس لے لو. اور وَإِنَّ عَلَىٰ ابْنِكَ جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ, تمہارے بیٹے کی سزا یہ ہے کہ چونکہ یہ غیر شادی شدہ ہے لہذا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کی جلابت نہیں. اور آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ اے انیس جاؤ اس کی بیوی کے پاس, انہیں اعترافت, اگر وہ زنا کا اعتراف کرتی ہے تو فر جمعہ اس کو رجم کر دو. انیس گئے, اس نے اعتراف کر لیا کہ اس گناہ کا ارتکاب میں نے کیا ہے, چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے امر کے مطابق انہوں نے اس کو رجم کر دی. اب یہاں قابل غور چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوف اقضی بینکما بکتاب اللہ, میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. فیصلے میں 3 چیزیں آئیں, ایک رجم, دوسرا سال بھر کی جلابتنی, اور تیسرا 100 کوڑے. اب 100 کوڑے یہ سزا قرآن میں ہے لیکن رجم کی سزا قرآن میں نہیں, اور سال کی جلابتنی قرآن میں نہیں. اور فرمان آپ کا یہ ہے کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. اس فیصلے کی 2 شکیں حدیثوں میں ہیں اور 1 شک قرآن میں, اور اس پورے مجموعے کو آپ نے کتاب اللہ کا, اس لیے کتاب اللہ کا معنی اللہ کا دین, اللہ کی شریعت, قرآن و حدیث دونوں. تو نصاً کتاب اللہ کا اطلاق جو ہے وہ کتاب و سنت پر ہوا, اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا. اس لیے الکتاب کو اگر کوئی شخص محصور کرتا ہے صرف قرآن میں تو یہ اس کی زیادتی اور غلطی ہے اور تفسیر بھی رائے ہے, جبکہ الکتاب کی تفسیر بالمعذور جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں. دیکھیں اللہ کے پیغمبر کے دور میں ایک مسئلہ اٹھا, بریرہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں ایک لونڈی تھی اور وہ آزاد ہونا چاہتی تھی. جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین کے پاس آئی اور اپنی آزادی کے لیے ان سے تعاون کا مطالبہ کیا کہ مجھے اتنے دینار اگر مل جائے تو میں اپنی قوم کو دوں, وہ مجھے آزاد کر دیں گے. فرمایا کہ ٹھیک ہے, وہ دینار تمہیں میں دے دیتی ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری بلا مجھے ملے گی، تمہاری بلا مجھے ملے گی. بلا کا معنی یہ کہ تمہارا جو مال ہے اس کی میں وارث بنوں گی. وہ گئی، اس نے جا کر وہ رقم دی، لیکن اہل بریرہ نے کہا کہ نہیں، بلا بھی ہم رکھیں گے. اللہ کے پیغمبر کو علم ہو گیا، آپ نے منبر قائم کیا، صحابہ جمع تھے، فرمایا کہ ما بال اقوام یشترطون بشروط لیست فی کتاب اللہ. کیا ہو گیا لوگوں کو، وہ ایسی شرطیں قائم کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں. یہاں کتاب اللہ کا کیا معنی، کیونکہ ولا کا مسئلہ لونڈی کے مال کی وراثت قرآن میں کہیں مذکور نہیں، یہ خالص حدیث کا مسئلہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اس مسئلے کو کتاب اللہ قرار دیا کہ ایسی شرطیں قائم کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے. فرمایا کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہوگی وہ باطل. تو جو انہوں نے کہا کہ بلا ہم لیں گے، یہ شرط چونکہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، کتاب اللہ میں کیا شرط ہے، کتاب اللہ کا کیا مسئلہ ہے، کتاب اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ البلاء لمن اعتق، بلا اسے ملے گی جو خرید کر آزاد کرے. اب بتاؤ البلاء لمن اعتق کیا قرآن کی آیت، مگر اللہ کے پیغمبر نے اس کو کتاب اللہ کہا ہے کہ یہ بات کتاب اللہ میں ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے اور اس کو کتاب اللہ کہا گیا. تو الکتاب جو ہے یہ صرف قرآن پر بولا جائے، یہ تفسیر بالرائے اور تحکم ہے، بلا دلیل یہ بات. الکتاب قرآن بھی ہے اور حدیث بھی، فہم صحابہ بھی یہی تھا، صحابہ کا فہم کتاب و سنت علی فہم الصحابہ، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے اور منہجی بات یہی ہے کہ کتاب و سنت کا فہم علی فہم الصحابہ سب سے بہترین. امیر عمر کے دور میں زنا کا کیس ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رجم قرآن میں نہیں ہے، کتاب اللہ میں نہیں ہے، تو اس سے کہہ دو کہ رجم کتاب اللہ میں ہے، حالانکہ قرآن میں نہیں، حدیث میں. امیر عمر کا فہم بھی یہی ہے کہ کتاب اللہ جو ہے اس کا اطلاق، اس لفظ کا اطلاق حدیث پر بھی ہوتا ہے. صحیح بخاری میں ابن مسعود کی حدیث ہے، عورتوں کو وعظ کر رہے تھے، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کچھ عورتوں پر لعنت برسائی اور ساتھ ہی کہا کہ وہ فی کتاب اللہ، وہ لعنت برسانا کتاب اللہ میں موجود ہے، کتاب اللہ میں موجود ہے. کون کون سی عورتیں، الفاصلہ والمستوصلہ، جو اپنے بالوں کو مصنوعی بال لگا کر لمبا کرتی یا کرواتی، الواشم واشم والمستوشم، جو حسن میں اضافے کے لیے اپنے بدن کی کھال میں سرما بھرواتی ہیں، اس کو منقش کرتی ہیں، بھرنے والی بھروانے سب ملعون، المتنمسہ جو اپنے یہ بھووں کے بال تراش کر باریک کرتی ہیں، ان سب پر لعنت ہے. فرمایا کہ وہ فی کتاب اللہ، یہ لعنت اللہ کی کتاب میں موجود ہے. ایک عورت رات بھر جاتی رہی، صبح آ گئی ابن مسعود کے پاس اور کہا کہ یہ رات تم نے کیا بتا دیا، لقد رأيت ما بين الدفتين، قرآن اس کے ہاتھ میں تھا کہ میں نے اس جلد سے لے کر اس جلد تک، یعنی اول سے آخر تک پورا قرآن دیکھا، مجھے یہ بات کہیں نہیں ملی، اور تم نے کہا کہ وہ کتاب اللہ، یہ مسئلہ کتاب اللہ میں موجود ہے، مجھے کہیں نہیں ملی. فرمایا کہ جب تم دیکھ رہی تھی اس وقت اللہ کا یہ فرمان تم نے دیکھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو چیز تم کو اللہ کا پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے اللہ کا پیغمبر روکے رک جاؤ. کہا کہ ہاں یہ میں نے دیکھا. فرمایا کہ پھر تم اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، میں نے یہ فرمان اللہ کے پیغمبر سے کئی بار سنا. اب اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کو وہ فی کتاب اللہ فرما رہے کہ یہ بات کتاب اللہ میں موجود ہے. موجود اس لیے ہے کہ ہے تو حدیث میں، لیکن حدیث کی اطاعت کتاب اللہ نے فرض کی، اور اللہ کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو چیز رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. تو یہاں بھی کتاب اللہ کا اطلاق جو ہے وہ حدیث پر ہے، قرآن پر نہیں۔ تو سلف صالحین کا فہم یہی تھا کہ کتاب اللہ یا الکتاب جو ہے اس کا اطلاق صرف قرآن پر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کرے گا یہ اس کا تحکم ہے اور تفسیر بھی رائے ہے، بلکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث دونوں پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے الکتاب اتاری جو ہر شے کا تبیان ہے، ہر شے کا بیان ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے اتارا، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں، الکتاب والحکمہ، قرآن والحدیث۔ صرف قرآن مراد لینا یہ تفسیر بھی رائے ہے، اللہ کے پیغمبر کے فرامین سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ الکتاب جو ہے یہ قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لہذا ہم نے قرآن و حدیث اتاری، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اب یہ معنی مستقیم ہو گیا۔ ورنہ اگر تبیان لکل شے لے لیں تو پھر کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں، پھر ان کا کیا جواب دو گے؟ پھر نماز کی پورا وصف، نماز کے ارکان، طریقہ نماز، نماز کا مبدا، نماز کا منتہا، حج، روزے، زکاتیں، ان تمام امور کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، لہذا اس کا معنی یہی کرنا موضوع بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ الکتاب قرآن و حدیث دونوں۔ اور یہ دوسری آیت ہے هو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری مفصل۔ اس آیت سے دھوکہ دیا گیا، حقیقت یہ، اور اس آیت سے جو استدلال ہے یہ جہل پر مبنی، جہالت پر مبنی، جو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے یہ جاہلانہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے جناب مسعود صاحب بھی بہک گئے، اور وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا گئے، اور جو ترجمہ انہوں نے کیا منکرین حدیث نے، اسی ترجمے کو انہوں نے قبول کر لیا، حالانکہ ترجمہ نہیں، ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے تم پر وہ کتاب اتاری جو کہ مفصل ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ایک ادنا سا طالب علم ہمارے ادارے کا، جماعت اولا کا، اس سے پوچھیں اس کی ترکیب کیا ہے، جو ترجمہ آپ کرتے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں ترکیب توصیفی کی بنیاد پر کہ الکتاب موصوف ہے، مفصل ہے اس کی صفت، حالانکہ یہ ترکیب توصیفی نہیں، موصوف صفت نہیں۔ هو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا، یہ ترکیب توصیفی نہیں، الکتاب معرفہ ہے، مفصلا نکرہ ہے، اور موصوف اور صفت میں تعریف اور تنقید کے لحاظ سے مطابقت ضروری ہے، ایک طالب علم بھی یہ بات جانتے ہیں۔ ترکیب میں مفصلا جو ہے الکتاب سے حال واقع ہو رہا، اب یہ ترجمہ موصوف اور صفت کا نہیں بلکہ ترجمہ حال ذو الحال کا، معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے تم پر کتاب اتاری درہ حالانکہ اس حال میں کہ اس کتاب کی تفسیر بھی کر دی گئی۔ اب یہ دو چیزیں ہوگی، ایک کتاب، دوسرا اس کتاب کی تفسیر۔ یہاں ترجمہ حال کا ہے، صفت کا نہیں، اس فرق کو مسعود صاحب بھی نہیں سمجھ سکے، اور اسی ترجمے کو قبول کر کے اسی بنیاد پر انہوں نے جواب دینے کی خوب کوشش کی، لیکن میرے بھائی یہ ترجمہ ہی غلط ہے، استدلال کی بنیاد ہی جہل پر قائم ہے، یہ ترکیب توصیفی نہیں ہے بلکہ حال ذو الحال ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے تم پر کتاب اتاری اس حال میں کہ اس کی تفسیر بھی کر دی گئی مفصلا، اور یہ ترجمہ مطابق ہے قرآن پاک، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک کا فرمان ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم، پھر ان کی تفسیر کی گئی، ان کی تفسیر کی گئی، اور وہ تفسیر بھی اور وہ کتاب بھی حکیم و خبیر کی طرف سے، یعنی کتاب اور چیز ہے اور کتاب کی تفسیر اور چیز ہے، کتاب کا نزول اور نزول کتاب کے بعد اس قرآن کی تفسیر، یہ دو الگ چیزیں۔ اس آیت سے بھی یہ بات ظاہر ہو رہی اور اس آیت سے بھی بات ظاہر ہو رہی، اس پر اور بھی اللہ کے فرامین، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن اترے آپ جلدی نہ کریں، پرسکون ہو کر سنیں. اس قرآن اور اس وحی کے تعلق سے تین چیزیں ہمارے ذمہ ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا, یہ ہماری ذمہ داری. ایک لفظ بھی آپ نہیں بھول پائیں گے, یہ ہماری ذمہ داری. اس کو پڑھوانا, آپ اس کی تلاوت کریں, اس کو پڑھیں, یہ بھی ہماری ذمہ داری. جب آپ اس کی تلاوت کریں گے, ہماری وحی کو پڑھیں گے, تو ایک لفظ بھی نہیں چھوٹنے پائے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو وحی اترے گی یہ پوری کی پوری آپ کے سینے میں ہم محفوظ کریں گے, اور جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو پوری کی پوری تلاوت کی ہم آپ کو توفیق دیں گے. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو وحی ہم اتار رہے ہیں, جو قرآن نازل کر رہے ہیں, اس قرآن کا بیان, اس کی تفصیل, وہ بھی ہمارے ذمہ ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اب یہ دو الگ چیزیں ہوگی, ایک قرآن جس کا نزول ہو رہا ہے, دوسرا اس قرآن کی تفصیل, اس قرآن کا بیان. اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کے اپنے ذمہ لے لی. تو اس آیت کریمہ سے جو استدلال ہے یہ عدم فہم کی بنا پر, جہل پر قائم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک مستقل دلیل ہے حجیت حدیث کی کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہے یہ قرآن مفصلہ ہے جس کی تفصیل کی گئی, اور وہ تفصیل بھی اللہ نے کی اپنے پیغمبر کے ذریعے, اپنے پیغمبر کے قول کے ذریعے, اپنے پیغمبر کے عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دی اور کروا دی. تو اس قسم کی آیات سے استدلال جہل پر کھائے. کچھ اور آیتیں بھی ہیں لیکن وہ استدلال مبنی پر جہل ہے, جیسے یہ کہنا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء, کہ الکتاب میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. بسلف صالحین کی ایک بڑی جماعت اس بات پر مشتمل ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے, ہر چیز کا علم موجود ہے. اور اگر آپ کا اصرار ہے کہ الکتاب سے قرآن ہی مراد ہے, تو ہمارا جواب گزر چکا کہ الکتاب ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن پر محصور نہیں ہے, بلکہ قرآن و حدیث دونوں مراد ہیں. یہ جو آیت ہے ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ ہر رب و یابس, ہر خشک چیز, ہر تر چیز کتاب مبین کے اندر موجود ہے. یہاں بھی کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے, کہ لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے. ورنہ اگر دعویٰ قرآن کے بارے میں ہے تو اسی مجلس میں آپ کو بہت سی خشک چیزیں اور بہت سی تر چیزیں دکھائی دے رہی ہوں گی. تو کیا سب کا ذکر قرآن میں ہے؟ بالکل نہیں. لوح محفوظ مراد ہے, لوح محفوظ سے کوئی چیز نہیں چوکی, ہر چیز موجود ہے, ہر چیز کا علم موجود ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقام پر کتاب مبین کا لفظ استعمال کیا اور اس سے مراد لوح محفوظ ہی. لہذا اس قسم کی آیات سے جو استدلال ہے یا تو وہ فہم خاطئ پر قائم ہے, غلط فہم پر, جہل پر قائم ہے. کیونکہ یہاں جو تماشا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے احادیث پر اعتراضات وارد کرنے کی کوشش کی ان کو اللہ نے مشائخ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کی اور علماء سے حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں دی. انہوں نے کالجوں میں پڑھا, یونیورسٹیوں میں پڑھا, مستشرقین سے متاثر ہوئے, مغربیت ان کے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے اور حدیث پر عمل, اس سے اپنے آپ کو وہ قاصر سمجھتے ہیں. لہذا نہ عربی کے قواعد معلوم, نہ محدثین کا اسلوب معلوم, اس لیے بیشتر اعتراضات جو ہیں وہ جہل پر قائم, عدم علم اور عدم واقفیت پر قائم. تو اس قسم کی آیات سے استدلال بالکل باطل. وجوہات کچھ نہ کچھ میں نے عرض کر دی, اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرمائے. دوسرا مسئلہ جو ہے احادیث کا ظنی ہونا, احادیث کا ظنی ہونا جس کی کئی وجوہات ہیں. مثلا احادیث بیشتر آحاد سے منتقل ہوئی. یہ جو خبر واحد کا معاملہ, احاد کا معاملہ, تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور احاد, اخبار احاد مختلف طوائف کی طرف سے، مختلف گروہوں کی طرف سے جس قدر مظلومیت کا شکار ہیں اور کوئی چیز شاید ہی ہو. احاد کیا ہے اور تواتر کیا ہے؟ یہ اخبار کی دو قسمیں، حدیثوں کی دو قسمیں، خبر واحد اور خبر متواتر. خبر متواتر وہ خبر کہلاتی ہے جس کو روایت کرنے والا اتنا جمع غفیر ہو کہ جس کو جھوٹ کہنا محال ہو. یہ تواتر ہر دور میں ہر طبقے میں راویوں کی اتنی کثیر تعداد ہو کہ اس تعداد کا اجتماع عدل کذب اور جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. لہذا اخبار احاد سے جو علم ہمارے پاس آئے گا وہ علم قطعی ہے. اور احاد جو ہے اس کی آگے تین قسمیں، غریب، عزیز اور مشہور. غریب وہ ہے جس کی سند میں کسی طبقے میں ایک راوی ہو، عزیز وہ ہے جس میں کسی طبقے میں کم از کم دو راوی ہوں، اور مشہور وہ ہے کہ کم از کم تین راوی ہوں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اتنے زائد نہ ہو کہ وہ تواتر کی حد تک پہنچ جائے. یہ سب احاد. اب وہ کہتے ہیں کہ بیشتر احادیث جو ہیں وہ از طریق احاد منقول ہیں، متواتر نہیں ہے، اور احاد سے علم ظنی ملتا ہے اور اللہ نے ظن کی اتباع سے روکا، جبکہ متواتر علم یقینی پر مشتمل ہوتی ہے. لہذا علم یقینی تو مقبول ہے لیکن علم ظنی مقبول نہیں. یہ سب کچھ میرے دوستوں اور بھائیوں اس لیے کہ یہ لوگ محدثین کی کاوشوں سے واقف نہیں کہ ایک حدیث صحیح کیسے بنتی ہے. بننے سے مراد یہ ہے کہ اس کی صحت کیسے ثابت ہوتی ہے. محدثین نے اس کے لیے ضابطے بنائے، شروط قائم کی. شرط اول یہ کہ راوی ثقہ ہو، اور راوی کی ثقاحت دو چیزوں سے ثابت ہوتی، ایک یہ کہ وہ عادل ہو، دوسرا یہ کہ وہ ضابط ہو. ضابط کیا ہے؟ ضابط یہ ہے کہ جو حدیثوں کو اپنے سینے میں اس طرح محفوظ کر لے اور ان کی ادا پر وہ اس قدر قادر ہو کہ کوئی سہو اور کوئی خطا کا امکان نہ رہے، کسی خطا کا امکان نہ رہے، ایسا ضابط ہو، ایسا حافظ ہو، اس کے حافظے میں کوئی ضعف اور کوئی کمزوری نہ ہو. اگر حافظے میں ضعف آ گیا تو وہ معیار سے گر گیا، یا اس کا حافظہ پوری عمر صحیح رہا لیکن آخری عمر میں اس کا حافظہ بگڑ گیا، اختلاف کا شکار ہو گیا، تو اس کی روایت بھی اختلاف کے بعد قابل قبول نہیں. اور عادل کا معنی یہ ہے کہ بڑا اس میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، دین کا تابع ہو، حتیٰ کہ امور مروعہ کا بھی محافظ ہو، امور مروعہ کا، اس کی مروعت پر بھی کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. امور مروعہ وہ ہوتے ہیں جو شرعاً ممنوع نہ ہو لیکن زمانہ ان کو ناپسند سمجھتا، تو وہ اپنے مقام کے تحفظ کے لیے ان امور کا بھی ارتکاب نہ کرے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی چیز خریدنے گئے، سبزی خریدنے گئے، بھئی یہ دو کلو بینگن تول دو، اس نے تول دی. اب حق یہ ہے کہ کوئی بیگ آپ کے پاس اس میں ڈال کر لے، لوگ دیکھیں اچھا سمجھے کہ سبزی جا رہی، لیکن آپ اپنی جھولی پھیلا دیں کہ یہ بینگن اس میں ڈال دیں اور یہ یوں لے کر اپنے گھر کی طرف آ رہے. شریعت اس سے نہیں روکتی لیکن لوگ اس کو معیوب سمجھیں گے. محدثین نے کہا کہ عدالت کا معنی یہ ہے کہ وہ امور مروعہ کا بھی پابندی کرنے والا ہو، اس میں بھی کوئی خلل جو ہے وہ واقع نہ کرے بلکہ ان امور کا بھی محافظ، تقوی، عقیدے کی صحت اور شریعت کا التزام، اسے صغائر پر اصرار نہ ہو اور کبائر کا ارتکاب ثابت نہ ہو، ایسا راوی، کسی گناہ کبیرہ کا اس نے کبھی ارتکاب نہ کیا ہو اور صغائر پر اس کا اصرار ثابت نہ ہو. کوئی اکا دکا ہو جائے تو صغائر بتکارا بشریت ہو سکتے ہیں لیکن اصرار ثابت نہ ہو. یہ عدالت، یہ ضبط اور یہ عدالت جب جمع ہوتے ہیں تو اس اجتماع کو ثقہ کا نام دیا، ثقاحت کا نام دیا جاتا. تو راوی کا ثقہ ہونا شرط، اس پائے کا راوی. اس کے بعد یہ کافی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ روایت کس سے کر رہے ہیں، اس کے شیخ کو دیکھیں گے، اس کا شیخ بھی ایسا ہی ہو، پھر اس کے شیخ کو دیکھیں گے وہ بھی ایسا ہی ہو، پھر اس کے شیخ کو دیکھیں گے وہ بھی ایسا ہی ہو، حتیٰ کہ یہ سند اللہ کے پیغمبر تک پہنچ جائے بالکل اسی طرز پر.
اب کافی ہو گیا معاملہ، نہیں اب پھر لوٹیں گے کہ جو راوی اپنے شیخ سے روایت کر رہے ہیں ان دونوں کی ملاقات آپس میں ثابت بھی ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ان کی ملاقات ثابت نہیں، سند میں درمیان میں انقطاع ہو، تو اب وہ انقطاع جو ہے وہ کیا ہے؟ راوی کون گرا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ ہم نہیں جانتے، روایت باطل ہو جائے. دونوں کی لقاء ثابت ہونی چاہیے. محدثین نے اتنی باریک بینی سے کام لیا. ایک اصطلاح ارسال خفی کی، مرسل خفی تک کا محدثین کو علم تھا. اللہ اکبر، مرسل خفی. مرسل خفی وہ حدیث ہے کہ ایک راوی اپنے شیخ سے وہ حدیث روایت کرے، اس راوی کی شیخ سے لقاء ثابت ہو لیکن جو روایت کر رہا ہے اس روایت کا سماع ثابت نہ ہو. ارسال خفی. علماء کی نگاہیں اس بات پر بھی مرکوز اور قائم تھی، چنانچہ انہوں نے احادیث کی ان باریک علتوں تک کو بھی بیان کیا، کوئی کسی قسم کی علت نہ ہو، راوی سارے ثقہ ہوں، سارے عادل ہوں، سارے ثابت ہوں، راوی کا مروی عنہ سے لقاء ثابت ہو، سماع ثابت ہو، اب کافی ہو گیا؟ نہیں، اب بھی کچھ امور ضروری. اس حدیث کا متن دیکھیں گے کہ ایک راوی اپنے معروف شیخ سے اس متن کو روایت کر رہے ہیں، وہ شیخ معروف ہے، اس کی اور اتباع اور تلامذہ بھی ہیں، وہ بھی اس متن کو روایت کر رہے ہیں، آپس میں کوئی مخالفت تو نہیں، حدیث میں شذوذ تو نہیں، کوئی نکارت تو نہیں؟ ان تمام امور کو سنداً متناً محدثین نے دیکھا اور پھر اس حدیث کی صحت کو ثابت کیا. آپ پوری دیانتداری سے بتائیں، اتنی تحری، اتنی احتیاط، دنیا کے کسی اور علم میں اب اگر آپ کو ملے تو بتائیے، کسی علم میں. میرا چیلنج ہے کہ جیسے قواعد محدثین ہیں، اصطلاحات محدثین ہیں، محدثین کی تحری اور احتیاط ہیں، اگر یہ تحری اور یہ احتیاط دنیا کے کسی اور فن میں آپ کو ملتی ہے تو لا کر دکھاؤ، بتائیے. ایک چیلنج ہے، اوپن چیلنج. اللہ رب العزت نے اس امت کی خصوصیت اس علم میں رکھی، اسانید، اسانید کے ساتھ اشتغال، حدیث کے متون کے ساتھ اشتغال اور تعلق، اس قدر احتیاط اور تحری اگر کسی اور فن میں آپ کو ملتی ہے تو یہ ہمارا چیلنج ہے انشاءاللہ تعالی. باقی رہا احاد کا معاملہ، تو کتاب و سنت کے محکم دلائل سے احاد کو حجت قطعیہ شمار کیا گیا. اللہ تعالی نے انبیاء کو مختلف اقوام کی طرف بھیجا، ہر قوم میں ایک ہی نبی گیا. آپ کے ضابطے پر اگر وہ چلے وہ قوم، تو وہ قوم اعتراض کر سکتی کہ تم اکیلے ہو، خبر فائد حجت نہیں ہوتی، لیکن یہ اعتراض کسی کافر کو بھی نہیں سجھائی دی. بڑے بڑے کفار تھے، اعتراضات وارد کرتے تھے، لیکن احاد کے تعلق سے اعتراض کسی کافر کے دماغ میں بھی نہیں آیا جو ان پرویزیوں کے دماغ میں آ گیا، جو خبر احاد میں کیے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقوام میں اپنے نمائندے بھیجے، قاصد بھیجے، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، مختلف ملوک کی طرف خط لکھے، ان خطوط کو لے کر ایک ہی نمائندہ گیا یا دو نمائندے گئے، اس سے زیادہ نہیں. معاذ بن جبل اکیلے یمن گئے اور یمن جا کر لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت بھی کیا تھی؟ قطعی امور کی دعوت. انک لتاتی قوم من اہل کتاب، اللہ کے پیغمبر کے صحیح بخاری میں، فادعہم الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اے معاذ، یمن جاؤ تو ان کو دعوت دو اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی. اور توحید کی دعوت اور رسالت کی، یہ دونوں عقیدے، اور عقیدہ ثابت ہوتا ہے قطعی طریق سے، ضمنی طریق سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اگر خبر واحد ضمنی ہے تو اللہ کے پیغمبر کا اکیلے معاذ کو اتنی اہم دعوت دے کر بھیجنا عبث تھا. یمنی اعتراض کر سکتے تھے کہ تم اکیلے آئے ہو اور اکیلے کی خبر حجت نہیں ہوتی، لیکن یہ اعتراض کفار کو، مشرقین کو بھی نہیں سجھائی دیا گیا. اس لیے کہ علم کو منتقل کرنے کی عدالت سے وہ لوگ اچھی طرح واقف تھے. اللہ کے پیغمبر نے اس عظیم دعوت کے ساتھ ایک ہی صحابی کو بھیجا، معاذ بن جبل کو، فرمایا کہ اگر وہ توحید کو مان لے، رسالت کو مان لے، فاعلمهم بان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله، تم کو بتانا کہ اللہ نے تم پر پانچ نمازیں بھی فرض کی دن رات میں. کہ نماز سب سے موقت فریدہ, اس کی دعوت بھی ایک ہی شخص لے کر گیا. فرمایا کہ فَإِن مَتَعُوكَ لِذَالِكَ, اگر نماز کی بات تو قبول کر لے, فَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ, پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے تم پر صدقہ بھی فرض کیا ہے جو اغنیا سے لیا جائے گا اور فقراء کو دیا جائے گا. فَإِن مَتَعُوكَ لِذَالِكَ, اگر وہ یہ بات مان لے, فَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, تو مظلوم کی آہ سے بچنا, صدقہ وصول کرنے میں ظلم نہ کرنا, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, اس لیے مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. یہ پوری دعوت معاذ بن جبل اکیلے یمن لے کر گئے, نہ اہل یمن نے اعتراض کیا اور نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ خبر پائے تو حجت نہیں ہوتی, میں اکیلے کو کیوں بھیجوں. عقیدے کی دعوت, احکام کی دعوت, فرد واحد لے کر گیا. اللہ کے پیغمبر نے ملوک کو دعوت دی جن کی دعوت پر اسلام کے پھیلنے کا بڑی حد تک انحصار تھا, اور ایک فرد کو خطوط دے کر بھیج دی. عقیدے کی دعوت, اعمال کی دعوت, ایک ہی فرد لے کر گیا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں خبر وائز حجت میں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں, ہمارا خبر واحد پر بڑا ایمان ہے, خبر واحد سے بالکل قطعی علم حاصل ہوتا ہے. خبر واحد کی صحت اگر محدثین کے ضوابط کے مطابق ثابت ہے تو اس کا انکار کفر ہے, وہ منکر کوئی بھی ہو, تو حاجی ہو, نمازی ہو, کوئی بھی ہو, وہ کافر ہے. خبر واحد, یہ خبر واحد کہاں سے آ گئی, متواتر کہاں سے آ گئی, یہ تواتر اور احاد کی تقسیم کہاں سے نکال لی تم نے؟ دیکھیں, میں تواتر کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث مثلا 100 صحابہ نے سن لی, 100 صحابہ. اب وہ صحابی نبی علیہ السلام کے انتقال پر پھیل گئے, کوئی مدینے میں رہ گیا, کوئی مکہ چلا گیا, کوئی شام چلا گیا, کوئی بغداد چلا گیا, کوئی ماوراء نہر, کوئی خراسان, کوئی فارس اور کوئی نیشاپور, صحابی پھیل گئے, تاریخ موجود ہے. اب ان 100 صحابہ نے اللہ کے پیغمبر سے حدیث سنی. ایک صحابی چلا گیا بخارا یا شام یا بغداد, اس نے جا کر اہل بغداد کو وہ حدیث سنا دی کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ حدیث سنی. بتائیے, اہل بغداد کے لیے وہ حدیث متواتر ہے یا واحد ہے؟ اہل بغداد کے لیے, ایک صحابی گیا, ایک صحابی نے جا کر وہ حدیث سنائی, اہل بغداد کے لیے وہ خبر خبر واحد ہے متواتر؟ خبر واحد, ایک شخص وہ حدیث لے کر گیا. اب اہل بغداد میں سے 2 نے سنی 4 نے سنی, ان 2-4 نے آگے روایت کر دی, اب تک یہ خبر احاد ہے, متواتر نہیں بنی. متواتر تو آج ثابت ہوئی, کتابیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث معاویہ سے مروی ہے اور اہل شام نے بیان کی ہے, اللہ کے نبی کی یہی حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے, اہل مدینہ نے بیان کی ہے, سندیں آ گئیں, متون آ گئے, ہم نے جمع کیا. معلوم یہ ہوتا تحقیق سے کہ اس ایک حدیث کی 100 سندیں, اس کا متواتر ہونا آج ثابت ہوا, اس وقت نہیں. تو کیا تقسیم کرو گے کہ یہ ایک ہی حدیث کسی دور میں واحد تھی, کسی دور میں متواتر ہے, اس دور میں ظنی تھی, آج یقینی ہے, اس دور میں ناقابل قبول تھی اور آج قابل قبول ہے؟ دین کو تم نے شطرنج کا کھیل بنا دیا اپنے خود ساختہ اصولوں کے ذریعے؟ یہ تواتر کی اصطلاح کہاں سے آ گئی, اور یہ فروق حجیت کے اعتبار سے, معال کے اعتبار سے کہاں سے آ گئے؟ جس طرح خبر متواتر قطعی ثبوت ہے, اس طرح خبر احاد بھی قطعی ثبوت ہے. اور بات آگے نہ پہنچ جائے, بہت دور جا سکتی ہے, محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوتا تھا, بتائیے اللہ کے پیغمبر کے وحی کے کاتبین کتنے تھے, کتنے تھے؟ مشہور قول موجود ہے ابو ہریرہ وغیرہ کا کہ ما جمع القرآن الا 4, جامعین قرآن 4 صحابہ تھے. یہ تواتر ہے یا احاد ہے؟ کسی نے 5ویں نام کا ذکر کیا, وہ سب انصاری, اور بڑی محنت کے بعد 3 مہاجرین صحابہ کا اور نام آیا, کل 8 ہو گئے. اب تک یہ احاد ہے, اب تک احاد ہے. 2 ہونا 4 ہونا 6 ہونا 8 ہونا, جامعین قرآن اللہ کے پیغمبر کے دور میں 8 صحابہ تھے, یہ طریق متواتر ہے یا احاد ہے؟ اس سے آگے بڑھو, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جنگوں میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے, ایک ہی جنگ میں 70 قرآن شہید ہو گئے, امیر عمر نے کہا کہ ابو بکر قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنا ضروری ہے, 70 قرآن حفاظ صحابہ شہید ہو چکے, ایسا نہ ہو کہ یہ شہادتیں اگر اس طرح چلتی رہی تو قرآن کا ایک حصہ ان کے سینوں میں چلا جائے. اس لیے فوراً امت کو بچا لو. ادرک ہذہ الامہ قبر ہلاکہا, قبر اس کے کہ یہ امت بربادی کا شکار ہو جائے, اس امت کو بچا لو. تو میں کیسے بچاؤں؟ کہا کہ قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر لو. حفاظ صحابہ شہید ہو رہے, شہادتیں اگر یہ قائم رہی تو ہو سکتا ہے کچھ قرآن ان کے سینے میں ساتھ ہی چلا جائے. بچا لو اس امت کو. چنانچہ احفظ الامہ زید ابن ثابت کے انتخاب کیا گیا, ان کو بلایا اور کہا کہ تم قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرو. زید ابن ثابت کہاں اٹھے, کہا کہ واللہ لو کلفتمونی علی نقل الجبل, ابو بکر خلیفۃ المسلمین قرآن کو جمع کرنا مجھے یہ ڈیوٹی نہ دیں, اگر آپ یہ کہیں کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر کسی اور مقام پہ شفٹ کر دوں یہ آسان ہے. پہاڑ کو سر پہ اٹھانا اور کسی اور مقام پر منتقل کرنا یہ کام آسان ہے, لیکن جمع قرآن کی امانت اور ایک مصحف میں اس کو جمع کرنا یہ کام بڑا مشکل ہے, یہ کام کسی اور کو دے. فرمایا کہ نہیں, یہ کام تمہیں نہیں کرنا. زید ابن ثابت نے قرآن جمع کیا. اکیلے صحابی, اس کو احاد میں شمار کرو گے, متواتر میں, جو محدثین نے نظام وضع کر دیا, راوی کی ثقاحت, راوی کی عدالت, راوی کا ضبط, راوی کا متقی ہونا, یہ شرط کافی ہے. اگر یہ شرط ایک بندے کے اندر موجود ہے تو اس کی خبر صحیح ہے. قرآن و حدیث میں اس قبیل کے دلائل کے انبار موجود ہیں. لیکن بات آپ نے خود آگے بڑھا دی. اب بتائیے, زید ابن ثابت اکیلے ناقل قرآن ہے, جامع قرآن ہے, اور سچا ہے, صحیح ہے, اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں, ان کی جلالت کے, امامت کے نصوص موجود ہیں, لیکن تمہارے بقول یہ خبر واحد. جس ہاتھ نے قرآن کی حفاظت کی اور جمع کیا, اسی ہاتھ نے حدیثوں کی حفاظت کی اور جمع کیا. اس ایک ہاتھ کی بات کو لیتے ہو اور ایک ہاتھ کی بات کو نہیں لیتے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر دونوں اللہ کی وحی ہیں, ایک وحی کو مانتے ہو, ایک کو نہیں مانتے, یہ تحکم ہے. اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن پاک کو جمع کرتے ٹھیکریوں سے, درختوں کے پتوں سے, اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ ہر آیت کو نقل کرنے سے پہلے دو صحابہ کی شہادت لیتے تھے. دو صحابہ کی, کم از کم دو صحابہ کی گواہی لینا یہ تواتر ہے یا احاد ہے؟ بلکہ ایک آیت جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے, فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ سنی تھی اللہ کے پیغمبر سے, لیکن مکتوب مل نہیں رہی تھی, مکتوباً مل نہیں رہی تھی. وہ آیات ہم کو ملی خزیمہ بن ثابت سے, ایک صحابی سے. سورہ توبہ کی آخری آیتیں ایک صحابی سے ملی, صرف ایک صحابی سے, خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ. اور کمال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خزیمہ بن ثابت کی اکیلے کی شہادت کو دو انسانوں کی شہادت کے برابر قرار دے دیا. لیکن ایک ہو یا دو ہو, ہے تو یہ احاد میں سے. جمع قرآن ایک مصحف میں جمع کرنا, یہ سب کے سب چند افراد کا کام, تو یہ تواتر اور احاد کی تقسیم آپ کہاں سے لیں؟ اس تقسیم سے جو ثمرا نتیجہ آپ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر غور کیا جائے تو یہ ایراد صرف احادیث پر نہیں بلکہ قرآن پر بھی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ منکرین حدیث اور پرویدیوں کی عداوت حدیث سے نہیں ہے, پورے دین سے, کیونکہ جو شبہات وہ حدیثوں پر وارد کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے وہ نہیں قرآن پر بھی منطبق ہوتے ہیں. نہ حدیث رہے نہ قرآن رہے, پورا دین یوں ختم ہو جائے, یہ ہے مستشرقین کا نظریہ. اور یہ مغربیت کے افکار کہ وہ اس دین کو اس طرح مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ لوگ ان کی آرائے کار. تو خبر واحد اور خبر متواتر کی تقسیم کے ذریعے احادیث کو کمزور کرنا یہ سب کا سب مبنی پر جہل ہے, اور اس کا علم صرف دلائل سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه, کہ ہر قوم سے ایک طائفہ کیوں نہیں نکلتا جو اپنے شہر سے باہر جائے, علاقوں میں گھومے پھرے, محدثین سے ملے, ان سے علم حاصل کرے, اور علم حاصل کر کے اپنی قوم میں آ کر کام کرے, ان کو دعوت دے اپنی قوم میں آ کر. اور طائفہ کیا ہوتا ہے؟ طائفہ ایک فرد بھی ہے، طائفہ دو افراد بھی ہیں، اور طائفہ ایک جماعت بھی ہے. جماعت طائفہ ونفس طائفہ، یہ طائفہ صفت بنتی ہے جماعت کی بھی اور نفس کی بھی. ایک نفس بھی طائفہ بن سکتا ہے اور ایک جماعت بھی طائفہ بن سکتی. معنی یہ کہ اگر ایک شخص بھی کسی قوم سے نکلے، علم کو حاصل کرے اور واپس اپنی قوم میں آئے اور دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے، تو اس کو خبر احاد کے قبیل سے قرار دے کر اس کی دعوت کو لاز قرار نہیں دیا جا سکتا. قرآن کے اس استدلال سے ایک فرد بھی حجت ہے. امانت دار اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبین کا حکم ہے. ایک شخص آئے کو خبر دے، تحقیق کر لو، اس کی عدالت کو، اس کے ضبط کو پرکھ لو، اور اگر وہ عدالت کے تمام قواعد پر پورا اترتا ہے تو اس کی خبر قابل قبول ہے، وہ فرد واحد کیوں نہ ہو. تو یہ تواتر اور احاد کے جو فرق ہے، حقیقت یہ کہ ایک بدعت ہے اور دین اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. باقی یہ کہنا کہ یہ سلسلہ ضمنی ہے اس لیے کہ حدیث کی کتابت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے حدیث کی کتابوں سے روک دیا. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، من کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، کہ مت لکھو میری طرف سے سوائے قرآن کے، اور جس شخص نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھ رکھا ہے وہ اس کو مٹا دے. مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی. بھائی اللہ کے پیغمبر نے حدیث کی کتابوں سے روک دیا، قرآن پاک لکھوایا حدیث کی کتابوں سے روک دیا، لہذا قرآن جو لکھا گیا محفوظ ہو گیا، یہ قطعی یقینی ہے، اور حدیثیں نہیں لکھی گئی یہ غیر محفوظ ہے، اس لیے ظنی. میرے بھائیو یہ شبہ باطل ہے، یہ شبہ باطل ہے، بلکہ یہ بالواسطہ قرآن پر بھی یہ اعتراض، یہ شبہ باطل. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، نحن امۃ الامیہ لا نكتب لا نحسب، ہم ان پڑھ قوم، لکھنا نہیں جانتے، نہ حساب و کتاب جانتے. ہمارے سینے، ہمارے اذہان اتنے قوی ہیں کہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، لکھنا بکھنا ہم نہیں جانتے. اور بحمد اللہ ان لوگوں کے ذہن، ان کے حافظے، ان کا ضبط اتنا مثالی، اتنا قوی کہ ایک ہی مجلس میں پورے پورے قصیدے یاد کر لیتے، ایک ہی مجلس میں اللہ کے پیغمبر کی دعائیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں، ان کو ازبرد ایک بار سن کر. اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ حدیث نہیں لکھی گئی، یہ غلط ہے. لکھی گئی، آپ کہیں گے کیوں لکھے گی، آپ نے تو روکا تھا، اللہ کے پیغمبر نے روکا، پھر کیوں لکھی گئی؟ یہ نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کا روکنا، یہ آغاز اسلام میں تھا، آغاز اسلام میں. اصل میں قرآن پاک اتر رہا تھا، مسلمان نئے نئے آ رہے تھے، اور قرآن پاک کی کتابت کسی مصحف میں نہیں ہو رہی تھی، ایک کتابی شکل میں نہیں تھی. اگر ایک چیز کی کتابت کتابی شکل میں ہو، کسی کاپی پر ہو، تو وہ الگ تھلگ رکھی جا سکتی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ قرآن کی آیتیں اترتی اور کوئی کاغذ پاس موجود نہیں ہے، ٹھیکریاں ہوتی، درختوں کے پتے ہوتے، ان کو تیار کیا جاتا، ان پر لکھا جاتا، اور وہ چیز پھیلی، کچھ یہاں پڑی، کچھ وہاں، کچھ اس گھر میں پھیلی ہوئی. اگر اسی دوران حدیث کی کتابت بھی انہی ادوات پر شروع ہو جاتی تو ایک بڑا امکان تھا قرآن اور حدیث کے خلط ملط ہونے کا، بڑا امکان تھا. کیونکہ یہ کتابت الگ کسی کاپی یا دفتر پر نہیں تھی، یہ ٹھیکیوں پر منتشر تھی، درختوں کے پتوں پر منتشر تھی. اگر الگ تھلگ ہوتی تو یہ بھی الگ ہوتی، یہ بھی الگ ہوتی، پھر بنا کا سوال نہیں تھا. لیکن چونکہ یہ کتابت مختلف اشیاء پر تھی، ٹھیکریوں پر، سلیٹوں پر، درختوں کے پتوں پر پھیلی ہوئی، اس لیے زیادہ امکان تھا حدیث کا قرآن سے مختلط ہونے کا اور مل جانے کا. لہذا اللہ کے پیغمبر نے اس بات کا صد باب کیا اور لکھنے سے روک دی، منع کر دیا. لیکن جب علم راسخ ہو گیا اور تمیز آ گئی، ادوات کتاب میسر ہو گئے، پھر اللہ کے پیغمبر نے خود لکھنے کا حکم دیا، خود لکھوایا. چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں ہزاروں حدیثیں مدون ہو چکی تھی، لکھی جا چکی تھی، ہزاروں حدیثیں، ہزاروں حدیثیں لکھی جا چکی تھی. صحابہ کے دور میں صحابہ اللہ کے پیغمبر سے حدیثوں کے براہ راست سننے والے ہیں، انہوں نے پیغمبر اسلام کی حدیث کے کئی مصحف اور کئی نسخے تیار کر لیے، ہزاروں حدیثیں، تقریباً 30 اور 40 ہزار کے درمیان حدیثیں اللہ کے پیغمبر کے دور میں اور صحابہ کے دور میں کتابت کی شکل میں آ چکی تھی. تو اللہ کے پیغمبر کا روکنا یہ امر اول ہے, امر آخر نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے قبل فرمایا تھا کہ ایک صحیفہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں, تو آپ کا یہ فرمانا یہ آپ کا امر اخیر ہے, اور امر اخیر جو ہوتا ہے وہ امر اول کا ناسخ ہوتا ہے. اگر اللہ کے پیغمبر سے دو مختلف امور منقول ہو تو دیکھا جائے گا, اگر تعویل ممکن ہو تطبیق ممکن ہو تطبیق دیں گے, اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو دیکھا جائے گا آخری امر کون سا ہے, آخری امر امر اول کا ناسخ ہوتا ہے. لیکن یہاں تطبیق بھی ممکن ہے, اور ایک تطبیق ڈاکٹر مصطفیٰ صفائی مصر کے ایک علماء میں سے ایک عالم ہے انہوں نے دی, وہ بڑی قابل غور اور بہت عمدہ. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابت قرآن کا حکم دینا یہ ایک رسمی امر تھا, رسمی امر, سرکاری امر, سرکاری امر جو باقاعدہ اللہ کے پیغمبر کی نگرانی میں کام ہو رہا. اور کتابت حدیث سے روکنا اس کا معنی یہ تھا کہ یہ معاملہ رسمی امر نہیں, یعنی ایک سرکار کے تحت جو کام ہوتا ہے وہ صرف قرآن تک محدود رہے. اگر ایک ہی نگرانی میں دو کام ہوں گے تو اختلاف کا امکان ہے. لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ذاتی طور پر کوئی شخص اگر اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنتا ہے تو وہ نہیں لکھ سکتا, وہ لکھ سکتا. تو اچھا عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ کے پیغمبر کی حدیث لکھا کرتے تھے. صحابہ نے روکا کہ نبی علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں, تم ہر چیز لکھ لیتے ہو, کیوں لکھتے ہو؟ تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پیغمبر کو یہ بات انہوں نے عرض کی کہ پہلے میں لکھا کرتا تھا, ساتھیوں نے روک دیا یہ کہہ کر کہ اللہ کے پیغمبر کبھی غصے میں ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق. اے عبداللہ لکھو, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری زبان سے کبھی حق کے سوا نہیں نکلا, کبھی نہیں نکلا. جو بات کہتا ہوں, غصہ ہو خوشی ہو, سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں, جو بات میری زبان سے نکلے گی وہ حق ہوگا, وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو بن عمر بن عاص لکھا کرتے تھے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس ہیں لیکن مجھ سے زیادہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہے, اور ان کے پاس زیادہ اس لیے ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا. تو کتابیں تو موجود تھی, جاری تھی, بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ الصادقہ جو 1000 اللہ کے پیغمبر کی احادیث پر مشتمل تھا, الصادقہ صحیفہ, اس کو محدث نے نقل کیا, اسد الغامہ بھی ابن عسیر نے اس کو ذکر کیا, اور یہ صحیفہ محدثین کے پاس تھا. اس صحیفے سے محدثین حدیثیں روایت کیا کرتے تھے اور کتابوں کے اندر موجود ہے. 1000 احادیث کا مجموعہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس موجود تھا, لکھا انہوں نے. اس کے علاوہ ہم نے مختلف کتب سے بہت سے صحیفے اور نسخے نقل کیے ہیں جو صحابہ کرام نے تیار کیے. اب تفصیل کا وقت نہیں چونکہ, لیکن میں صرف ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھا, اور ابو بکر صدیق کی کتاب جس میں زکات کے احکام, بڑے مسائل, اونٹ کی زکات کا کیا نصاب, گائے کی زکات کا کیا نصاب, بکریوں کا کیا نصاب, سونے کا کیا نصاب, چاندی کا کیا نصاب, یعنی تقریباً زکات کا سارا شعبہ اس کے اندر موجود تھا. زکات کے احکام پر مشتمل ابو بکر صدیق کے پاس کتاب تھی جو اللہ کے پیغمبر کی احادیث پر مشتمل تھی. حضرت عمر کے پاس کتاب تھی زکات کے مسائل میں, اور یہ کتاب خاندان عمر کے پاس موجود تھی. امام مالک امام دار الحجرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے خاندان سے یہ کتاب میں نے منگوائی اور میں نے خود اس کتاب کو پڑھا, اللہ کے پیغمبر کی احادیث پر مشتمل تھی. عثمان غنی کے پاس کتاب تھی, اس میں مختلف امور اور مسائل تھے, بلکہ اپنی اس کتاب اس قدر کو جامع سمجھتے تھے کہ حضرت علی نے محمد ابن حنفیہ کے ذریعے ایک نسخہ ان کے پاس بھیجا کہ یہ تم لے لو, تمہارے کام آئے گا. انہوں نے فرمایا کہ جو کتاب میرے پاس ہے میں اس کتاب کے ذریعے مستغنی ہوں, مجھے کسی اور نسخے کی ضرورت نہیں. مانو اپنی کتاب کو اس قدر جامع خیال کرتے تھے کہ جو مسائل حضرت علی کی کتاب میں تھے وہ مسائل اس کے اندر بھی موجود تھے, اس سے زیادہ بھی تھے, وہ اس کتاب سے خوب استفادہ کیا کرتے تھے. صحیفہ علی, اس میں قتل کے احکام, دیت کے احکام, اس کا ثبوت کتابوں میں موجود ہے. ابو ہریرہ کی کتاب رضی اللہ عنہ صحیفہ حمام بن مربع کے نام سے معروف ہے, مطبوع بھی ہے, اور محدثین نے اس صحیفے میں خوب احادیث نقل کی ہیں. بلکہ ابو ہریرہ کے ایک شاگرد بشیر بن نہیب رحمہ اللہ, وہ ان کے ساتھ کافی عرصہ رہے, اور ابو حیرہ رضی اللہ عنہ چونکہ پوری زندگی احادیث کے ساتھ شغف اختیار کیے رکھے اور کیے رہے, انہوں نے ابو حیرہ سے جو حدیثیں سنی ان کو لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے, ان کو معلوم نہیں تھا. اور جب ابو حیرہ کے پاس جانے لگے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے وہ صحیفہ نکالا اور کہا کہ اس صحیفے میں نے آپ کی ساری حدیثیں نقل کی ہیں, اگر آپ کہیں تو آپ کو پڑھ کے سناؤ. چنانچہ فرما کہ ہاں سناؤ, انہوں نے ایک ایک حدیث پڑھ کے سنائی, اور ابو حیرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو سنتے اور نام فرماتے کہ ہاں یہ حدیث ہے, ہاں یہ حدیث ہے. چنانچہ بشیر بن نہیب تابعی صحابی سے حدیثیں سنتا ہے, ان کو نقل کرتا ہے اور بعد میں سناتا ہے, اس کی تصحیح کرتا ہے, اس کا عرض کرتا ہے, اور ابو حیرہ رضی اللہ عنہ ان تمام احادیث کی تصدیق کرتے. سمرہ بن جندب کی کتاب حسن بصری کے پاس تھی, یہ بھی صحابی ہیں, اور اللہ کے پیغمبر کی جو حدیثیں انہوں نے سنی اور دیکھی سنتیں ان تمام کو نقل کیا, اور حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس یہ نسخہ موجود تھا, وہ اس سے روایت کرتے تھے. سعد بن عبادہ کا نسخہ عبادہ کتابوں میں موجود ہے, انس بن مالک کی کتاب اس کا ذکر کتب میں موجود ہے, بلکہ انس بن مالک نے نسخہ اپنے بیٹے کو دیا اور وہ نسخہ ان کے خاندان میں رہا, وہ حدیثیں پڑھی جاتی تھی, ان پر عمل ہوتا تھا. براء بن عازب جو ہے ان کے پاس باقاعدہ ان کے شاگردوں کی جماعت تھی, براء بن عازب اللہ کے پیغمبر کے صحابی, باقاعدہ شاگردوں کی ایک جماعت تھی جو ان سے حدیثیں دکھتی تھی, براء املا کرتے اور وہ نوٹ کرتے, یعنی ڈائریکٹ ایک صحابی حدیثوں کی املا کرا رہا ہے اور ایک بڑی جماعت ان احادیث کو نقل کر رہی. رافع بن خدیج ان کے پاس باقاعدہ کتاب موجود تھی. مروان بن عبد الملک نے ایک دفعہ مکہ کی حرمت کا ذکر کیا کہ مکہ مدینہ بلد حرام, تو انہوں نے کہا کہ تم نے مدینہ کی حرمت کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو مروان نے کہا کہ کیا مدینہ کی حرمت ثابت ہے؟ کہا کہ ہاں حدیث سے ثابت ہے. پھر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میری کتاب لے کر آؤ. چنانچہ رافع بن خدیج کے پاس باقاعدہ احادیث کی کتاب موجود تھی, وہ کتاب کھولی اور کھول کر دکھایا کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر سے مکہ کی حرمت ثابت ہے, اسی طرح اللہ کے پیغمبر سے مدینہ کی حرمت بھی ثابت ہے. چنانچہ یہ حدیث کتاب سے دکھائی. یہ بہت سے صحابہ کے تقریباً 15 صحابی جن کے پاس مجموعے تھے, نسخے تھے اور احادیث کی کتابیں تھیں جو اللہ کے پیغمبر کے دور میں انہوں نے لکھی اور نوٹ کی, یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حدیثیں نہیں لکھی گئیں؟ یہ ظنی ہے, 250 سال کے بعد لکھی گئیں. یہ سب کے سب جہل پر, اپنے علم اور اپنے فہم پر قائم. یہ موضوع بڑا وسیع ہے, ابھی تو کافی مواد باقی ہے جو آپ کو بتانا تھا, لیکن چونکہ ہاں بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیر. کہلی سمجھنے کے میں سمیٹ نہیں سکا, لیکن اس کو میں نے اس طرح پھیلا دیا کہ یہ نماز کے بعد بھی پورا نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی وہ خصوصی اعتراض باقی جو صحیح بخاری کی حدیث پر ہے. صحیح بخاری کی ایک ایک حدیث کا ہم نے دفاع کرنا ہے ان شاء اللہ تعالی. یہ موضوع ایک نشست میں پورا ہو, دو میں ہو, تین میں ہو, ان شاء اللہ اس کو پورا کریں گے ان شاء اللہ تعالی. اور ان شاء اللہ تعالی جیسا کبھی آپ نے سنا کہ رات تقریباً 2 بجے تک ہمارا پروگرام تھا تو جاگتے رہے, اور اتفاق سے آج ظہر کے بعد ہمارا ٹیلی فون سے امریکہ میں خطاب تھا, زور سے عرصے تک ہم نے وہ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ سال آپ سے ملاقات ہوگی. واخر دعوانا.